بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة طول القنوت قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال من القنوت الركوع والخشوع وطول الركوع يعني طول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله تعالى وكان الفقهاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم في الصلاة يهاب الرحمن سبحانه وتعالى أن يلتفت أو يقلب الحصى أو يشد بصره أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا حتى ينصرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث ہے مگر اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت, سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں رکعتیں لمبی لمبی ہوں. تو اس حدیث کا تعلق نماز سے ہے اور نماز کے خشوع اور خضوع سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے افضل نماز یہ ہے کہ اس میں رکعتیں لمبی ہونی چاہیے. اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا ہے, مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے, ترمذی شریف میں بھی روایت موجود ہے. حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی جن کا تفسیر قرآن میں خاص مقام ہے, قرآن پاک کی ایک آیت وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر قنوت سے مراد یہ ہے کہ آدمی رکوع کرے, یعنی لمبا رکوع ہو, خشوع کرے, نماز میں خشوع اور خضوع ہو, رکعتیں لمبی لمبی ہوں, اسی طرح نگاہیں نیچی رکھے, پست رکھے نماز میں, بازوؤں کو جھکا کر سمیٹ کر رکھے, اکڑ کے کھڑا نہ ہو, اور اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ میں نماز میں کھڑا ہو. یہ مطلب ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کا, یعنی اللہ پاک نے جو کہا کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو قنوت والے بن کر, قانتین بن کر, تو اس کے معنی انہوں نے یہ کیے ہیں کہ اس کے اندر اس کی تفسیر میں ساری باتیں آ گئی ہیں کہ رکوع بھی آ گیا, خشوع خضوع بھی آ گیا, لمبی لمبی رکعتیں بھی, اور نماز میں اپنی نگاہوں کو جھکانا بھی, بازوؤں کو اس طرح سے سمیٹنا کہ اکڑ ظاہر نہ ہو, اور اللہ پاک کا خوف ہمارے سامنے ہمارے اوپر رہنا چاہیے نماز کے اندر. یہ سب اس آیت کے اندر ہے. آیت کا لفظی ترجمہ ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, تم لوگ نماز میں چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ خاموشی کے ساتھ میں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نماز کے بارے میں آتا ہے, امام مجاہد فرماتے ہیں وَكَانَ الْفُقَاهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ فِي الصَّلَاةِ يَهَابُ الرَّحْمَانِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, کہ حضرات صحابہ میں سے کوئی بھی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اللہ پاک سے خصوصیت کے ساتھ ڈر رہا ہوتا تھا, اللہ کا خوف ان کی صورتوں سے ہی ظاہر ہوتا تھا. یہاب الرحمن, اللہ کی ہیبت اللہ کا رعب، اللہ کا خوف ان کے آثار سے اور ان کے اوپر ظاہر ہوتا تھا. فرمایا اور وہ لوگ اس بات سے ڈرتے تھے اَن يَلْتَفِتْ اَوْ يُقَلِّبَ الْحِصَى کہ نماز میں ادھر ادھر توجہ کریں. نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کی کئی شکل ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ نماز میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہمارا سینہ قبلے سے پھر گیا تو نماز ہی گئی، لیکن ہم نے سینہ ادھر سے نہیں پھیرا، اپنا چہرہ ادھر ادھر کر لیا تو نماز تو نہیں گئی. لیکن اس طرح سے کرنا نماز میں بہت غلط ہے، مکروہ تحریمی ہے. اور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنا تو مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے، لیکن نماز کے ادب کے خلاف ہے، خشوع کے خلاف ہے. نماز کی روحانیت اس سے بھی ختم ہو جاتی تھی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت میں وہ ادھر ادھر بھی التفات نہیں کرتے تھے، نگاہوں سے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، بالکل ایسے لگتا تھا کہ انہ عمود، جیسے کوئی ایک ستون ہے جس کو کھڑا کر دیا، گاڑ دیا گیا ہے. حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ حضور کے مشابہ جو نماز سمجھی جاتی تھی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حالانکہ یہ چھوٹے صحابہ میں سے ہیں. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دو سال بڑے ہیں، انہی کی قریب عمر کے ہیں. مدینہ میں آنے کے بعد مہاجرین صحابہ میں سب سے پہلے انہی کی ولادت ہوئی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی بہن ہے. نسبتی بہن کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ نسبتی بہن جن کو ہمارے ہاں سالی بولتے ہیں، تو حضور کی نسبتی بہن ہے حضرت اسماء، ان کے صاحبزادے ہیں. زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. تو مدینے میں جب حضرات صحابہ تشریف لائے تو مہاجرین میں سب سے پہلی پیدائش انہی کی ہوئی ہے. اور جب یہ پیدا ہوئے تو صحابہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ ایک دو سال تک کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی مہاجرین کے. تو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، ان کے اب اولاد نہیں ہوگی. یہودی جادو میں ہمیشہ سے معروف رہے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں جادو کے سلسلے میں. آج بھی ان کے یہاں ایک بڑا طبقہ جادو سیکھتا سکھاتا ہے، اس کو اپنی مذہبی عبادت سمجھ کر. ایک بڑا قبالہ ان کے ایک لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ کوئی دنیا میں تم سے آگے نہ نکل سکے، اس فن کے اندر بھی، جادو کے اندر. آج جو ان کی جنگ چل رہی ہے تو اس جنگ میں وہ خالی اسی سے جنگ نہیں کر رہے، بلکہ ایک بڑا طبقہ ان کا بیٹھا ہوا ہے، اور جو جو ان کے مخالفین ہیں، دشمنان ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر وہ اپنی پوری محنت، شیطانی طاقت اس پر صرف کر رہا ہے. وہ تو ہمیشہ سے لوگ جادو کے اندر مشہور رہے ہیں. تو حضور کے زمانے میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ان پر جادو کر دیا، ان کے اب کوئی اولاد نہیں ہوگی. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کی والدہ محترمہ جو حضور کی نسبتی بہن، انہوں نے لا کر حضور کی گود میں ڈال دیا. حضور بڑے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تحنیک فرمائی. تحنیک سمجھتے ہو؟ بچہ جب پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے بعد پہلے تو اس کے کان میں اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. اگر آپ خرچ کرنا نہیں چاہتے تو خود ہی کریں، خود ہی آپ کریں یہ کام. لیکن ایک کام کسی اللہ والے سے کرانا چاہیے، اس میں آپ اپنے آپ کو اللہ والا مت سمجھو. میرے یہاں بھی جب بچے کی پیدائش ہوئی تو میں نے یہی کوشش کی کہ جو نیک لوگ ہیں میں نے ان کو بلایا اور ان سے تحنیک کرائی. تو اذان تو آپ چاہے خود دے دیں، لیکن تحنیک والا عمل کسی برگزیدہ شخصیت سے، اللہ والے سے کرانا چاہیے، جن کے تقوے پر آپ کو اعتماد ہے. آپ ان کو بلائیے اور بلانے کے بعد میں آپ ان سے تحنیک کرائی. تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کھجور چبائے اور ذرا سا بچے کے تالوے پر لگا دے. آج کل کے رواج چل رہا ہے وہ کھجور بڑی سخت چیز ہے بھائی، شہد لاتے ہیں. بھائی شہد سنت نہیں ہے، تحنیک میں شہد سنت نہیں ہے، سنت کھجور ہے. کیا ہے؟ کھجور. اور اس سے کچھ بگڑتا نہیں ہے, نقصان نہیں ہوتا, اس کو چبایا جاتا ہے بالکل نرم ہو جاتا ہے, اور وہ ہلکا سا ذرا سا ایک خاص انداز سے تالوے پر لگا دیا جاتا ہے, اس سے بچے کی بہت سی بیماری بھی دور ہوتی ہیں. اور کسی اللہ والے کے منہ سے چبا کر, گویا اس کے منہ میں جو پہلا لعاب جائے وہ کسی اللہ والے نیک بزرگ ہستی کا, اللہ والے کا لعاب جانا چاہیے, اس کی برکتیں ہوتی ہیں. تو یہ تہنیک والا عمل. پھر بچے کا نام رکھا جائے, اور نام جو رکھا جائے وہ معنی دیکھ کر نام رکھا جائے. آج کل ہمارے کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس نام ایسا رکھو بالکل الگ تھلگ نظر آئے, چاہے اس کی کوئی معنی نہ ہو. یقین جانیے میرے پاس دسیوں نام ایسے آتے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے پہلے نام رکھ لیتے ہیں, اب اس کے نام کے معنی کیا. میں نے کہا میں کہاں سے لاؤں بھائی زبردستی اس کے معنی. تین زبانیں میں جانتا ہوں, فارسی, پارشین, عربی, اردو. تینوں کی ڈکشنری اٹھا کر دکھلا دیتا ہوں آپ کو, کسی میں تو یہ معنی نہیں. اور مسلمانوں کی اصل زبان یہ مانی جاتی ہے دنیا میں, کہیں پر اس کے کوئی معنی لکھے ہوئے نہیں ہیں. بتاؤ کہاں سے لاؤں اس کے معنی. حدیث پاک میں آتا ہے جب نام رکھا جائے تو معنی دیکھ کر نام رکھو, نام کا مسمی پر اثر پڑتا ہے. یعنی جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس کو مسمی بولتے ہیں. آدمی پر نام کا اثر پڑتا ہے, زندگی پر اثر پڑتا ہے, یہ حدیث میں آتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہنیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور حضرات صحابہ کے ہاں جو بھی بچہ مدینے میں اس وقت پیدا ہوتا تھا تو حضرات صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ تہنیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا کرتے تھے. اسی طرح مدینے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو کوشش یہ کرتے تھے کہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائیں, پڑھیں اس کی. تو ہمارے یہاں بھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کوشش یہ ہونی چاہیے. لیکن آج کل ایک رواج چل پڑا, نہیں بھائی جو ولی ہے جنازے کا چاہے اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے, اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے, فسق و فجور بھرا ہوا ہے, داڑھی کٹا ہوا ہے, وہ بھائی وہ ولی ہے وہی نماز پڑھائے گا. کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک چیز پوشیدہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو امام صاحب سے بیر ہوتا ہے, سوچتے ہیں بھائی امام صاحب نہ پڑھائے نماز اور یہاں پہ ان کو کاٹ کے دوسرے کو اس کا حصہ دے دیا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھو جو نیک آدمی ہے آپ اس سے پڑھواؤ نا, اس کی دعا میں اور ہماری دعا میں تو بہت فرق ہوتا ہے نا. وہ رات دن اللہ کی بات کرتا ہے, تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, مجاہدے کرتا ہے, وہ اللہ کو پانے کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بہت سے مجاہدے کرتا ہے, اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی پر رحمتوں کی بارش کرتے ہیں. جو دل اللہ کے لیے بار بار ٹوٹتا ہے میرے دوستو یاد رکھو اس دل پر اللہ کی رحمتیں بہت برستی ہیں, سمجھے. اس لیے اللہ والوں کے دل بہت ٹوٹتے کیونکہ گناہوں کے موقع کس کے سامنے نہیں آتے. اور جب جب انسان گناہوں سے بچے گا, لذتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا, خواہشات نفسانی سے بچے گا, دل ٹوٹتا ہے, اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے, آگے بڑھانا چاہیے کہ یہ اللہ والے ہیں, اللہ کے ان کی پہنچ ہم سے زیادہ ہے, اللہ کا قرب ان کو زیادہ حاصل ہے. یہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہنیک حضور نے کیے, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے. یہ جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کھیلتے, حضور کی گود میں رہتے, اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر کا بھی معاملہ رہا. یہ رہے آگے بڑھے ہوئے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگال دان جس میں تھوک وغیرہ تھوکتے تھے آپ, وہ رکھا ہوا تھا. اتفاق سے آپ نے حجامہ لگوایا, پچھنا لگوانا جس کو بولتے سینگ لگوانا, اس کا خون بھی اس میں تھا. حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا جاؤ اس کو باہر پھینک کر آؤ. یہ حضور کی دنیا میں تشریف لانے سے کچھ ایک سال پہلے کی بات ہے, یہ چھوٹے تھے ساتھ, لیکن حضور سے ان کو اس وقت ہی اتنی محبت تھی کہ انہوں نے وہ حضور کی جو چیزیں تھیں جس کے اندر خون بھی تھا, حضور کا تھوک وغیرہ بھی تھا, باہر نہیں پھینکا بلکہ پی گئے. حضور نے کہا کیا کیا؟ میں نے پی گیا کہ جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے, حضور نے فرمایا. لیکن حضور نے ساتھ میں کہا مگر تیرے لیے ایک فتنے کی بھی خبر ہے, تیرے لیے ایک فتنے کی بھی خبر ہے. یعنی ایک فتنہ آئے گا کبھی عالم دنیا میں, اور اس فتنے کے اندر تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا, فتنہ تم مبتلا ہو جاؤ گے اس میں. فتنے کا مطلب آزمائش, یہاں پر فتنے کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش, کہ تمہارے لیے ایک آزمائش کی بھی خبر ہے. چنانچہ ایسے ہوا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئے دنیا سے, ان کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. لیکن جب حضرت امیر معاویہ بھی چلے گئے تو حضرت حسین کو کوفے والوں نے بلایا, اور وہاں پھر جو کوفے والے تھے انہوں نے غداری کی, اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر شہید کیا گیا. پورا مسئلہ ہمارے سامنے ہے ماشاء اللہ. وہ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ عالم اسلام اب خالی ہو گیا ہے, تو ضرورت ہے کہ اب اس کی قیادت کو سنبھالا جائے. اور یہ بڑے مضبوط آدمی تھے. حقیقت یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ان سے زیادہ مضبوط سیاسی اعتبار سے اور کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا. دو لوگ تھے جن پر عالم اسلام متفق ہو سکتا تھا. ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے لڑکے, لیکن انہوں نے تو سیاست سے سنیاس لے لیا کہ میں ادھر نہیں آؤں گا. ان کے ابا نے ان سے وعدہ لیا تھا اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو پوری دنیا سب ان کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جاتی, اور کوئی اختلاف ہی نہیں رہتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو مان لیتے, سب کے مقصد کے ساتھ مان لیتے ان کو, لیکن انہوں نے کہا میں ادھر آؤں گا ہی نہیں. حضرت حسین تھے ایسے, ان کو شہید کر دیا گیا. اب بچے عبداللہ بن زبیر. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی لوگوں نے کہا میرے ساتھ شام میں چلیے, اگر اہل شام آپ کے تابع ہو گئے تو قسم کھا کے کہتا ہوں مشرق سے مغرب تک پورا کا پورا علاقہ, سارے ایریے, سارے خطے, ساری زمینیں آپ کی ہیں, عالم اسلام پر آپ ہی کا اقتدار ہوگا اور آپ ہی کی خلافت قائم ہوگی. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مکہ مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا. انہوں نے خلافت قائم کر لی مکے میں, مدینے میں, پورے حجاز پر, یہاں تک کہ مصر میں بھی ان کی حکومت ہو گئی تھی. لیکن ادھر جو بنو امیہ کا گڑتا ملک شام سیریا, وہاں پر حکومت بنتی رہی ان کی اور مضبوط ہوتی رہی, اور چونکہ ان کے پاس فوجی طاقت تھی اور ایک منظم طاقت تھی, اور سیاسی تدبیر کے اندر بھی وہ لوگ بہت آگے نکل چکے تھے, اس لیے انہوں نے اپنی طاقت کو سمیٹا, اکٹھا کیا, مضبوط کیا, اور پھر ان کے قبضے میں جو علاقہ آ گیا تھا آہستہ آہستہ ان کو قبضے میں لینا شروع کیا, اور مکے تک پہنچ گئے. مکے میں محصور ہو کے رہ گئے, اور پھر مکے میں گھیر کے ان کو شہید کر دیا گیا. تو حضور نے جو کہا تھا بچپن میں, مگر تیرے لیے ایک آزمائش کی بھی خبر ہے, وہ یہی تھی. ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو نماز تھی حضور کی نماز کے بہت زیادہ مشابہ تھی. جس وقت ان کی جنگ چل رہی تھی اور حجاج ابن یوسف جو کوفے کا عراق کا گورنر تھا اس کو ان پہ جنگ کے لیے مروان نے بھیجا تھا, خلیفہ مروان نے, تو جس وقت جنگ چل رہی تھی اور اس وقت منجنیق سے, جیسے آج کل توپ ہوتی ہے اس سے گولا پھینکا جاتا ہے, یہ توپ اصل میں منجنیق کو دیکھ کر بنائی گئی. پہلے ایک منجنیق ہوتی تھی کہ اس کے اندر پتھر رکھ کر کھینچا جاتا تھا, اسپرنگ وغیرہ ہوتی, رسی ہوتی تھی, اور پتھر پھینکا جاتا, قلعے کی دیواروں پر وہ پتھر گرتا تھا, تو وہ بھی ایک طرح کی گولہ باری کی شکل ہوتی تھی. اسی کو دیکھ کر پھر آگے ترقی کر کے پھر توپ بنائی گئی ہے. پھر آگے چل کر کیا کیا لوگوں نے, صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں, کہ جیسے پتھر پھینکتے تھے تو اب آتش گیر مادہ زمینوں سے نکلنا شروع ہوا, جیسے مٹی کا تیل وغیرہ جس سے آگ لگ جاتی ہے, تو وہ آتش گیر مادہ زمینوں سے نکلتا تھا. ظاہر بات ہے یہ زمین تو اس وقت بھی تھی اب بھی تھی, تو اس کو مٹی کے اندر, مٹی کی ہنڈیا کے اندر بند کر دیا کرتے تھے. جو کمہار کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اندر مادہ اور تیل وغیرہ بھر کے بند کر دیا کرتے تھے, منجنیق میں رکھتے تھے اور پھینکتے تھے, اور جہاں وہ گرتا تھا پھوٹتی تھی ہنڈیا, تو پیچھے سے ایک تیر اس میں فلیتا لگا کر, آگ لگا کر مارتے تھے, تو ساگ لگ جاتی تھی. دشمن گھبراتا تھا, بھاگتا تھا, کبھی دشمن کے تمبو ہوتے تھے, خیمے ہوتے تھے. خاص طور پر اس طرح سے حملہ وہاں کیا جاتا تھا جہاں پر دشمن کے گھوڑوں کی گھاس, دانا, پانی, راشن کا سامان ہوتا تھا. تو جب راشن پانی اور دشمن کا دانا, گھوڑوں کا دانا ختم ہوتا تو وہ ظاہر بات ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے تھے. یہ ترقی ہوئی, پھر آگے اور ترقی ہوئی, بلکہ آگے کی بات بتاؤں میں, ہمارے ہندوستان میں, ہمارے اسی کرناٹک میں, ہمارے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے راکٹ اس وقت بنا دیے تھے جب انگریزوں کو خبر بھی نہیں تھی. انہوں نے راکٹ کا استعمال اس وقت کیا ہے, اور وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک چیز پھینکتا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, وہاں سے تیزی کے ساتھ آتی ہے اور یہاں کر پھٹتی ہے, وہ دیکھو کیا چیز ہے. یعنی اس کو اس وقت تک نام بھی پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کو, اور وہ سوچتے تھے کہ سائنسی اعتبار سے ہمارے لوگ جو ہیں ترقی کریں, اور اس کے لیے ایک شعبہ بھی انہوں نے کھولا تھا اپنی حکومت کے زمانے میں کہ کسی اعتبار سے ہمارے مسلمان ترقی کریں, آگے بڑھیں اور نئی نئی چیزوں پر محنت کریں, کیونکہ یورپ مادے پر محنت بہت کر رہا تھا, اور اس وقت نہیں, انگریزی کی عیاری دیکھو, وہاں اپنے یہاں انہوں نے انجینئرنگ پر بڑی محنت کرائی, مادے پر بڑی محنت کرائی انہوں نے, لیکن جب ہندوستان پہ حکومت کیے تو ہندوستانیوں کو زبان سکھائی, خالی زبان, اور ہندوستانی اتنا بے وقوف وہ زبان کے اندر الجھ گیا اور سمجھ گیا بس سب سے بڑا عہدہ اسی کو ملتا تھا جو انگریزی زبان میں بہت ماہر ہوتا تھا. آپ دیکھیں اس زمانے میں کہاں انجینئر یہاں کے اتنے ماہر ہیں, اور کہاں اتنے بڑے آگے مادے پہ محنت کر کے آگے نکلنے والے لوگ ہیں. یہاں ایک بھی ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی جس کے اندر ہی نئی نئی چیزیں بننے والی ہوں, اور یورپ میں وہ اس پہ محنت کر رہا ہے, لیکن یہاں پر زبان کی گتھیوں میں الجھا رہا ہے وہ, اتنا یار ہے, تاکہ اس کو پتا کہ اگر اس میں الجھا دو گے تو 150-200 سال نہیں 500 سال کی سوچتا تھا وہ, کہ 500 سال تک آرام سے ہم ان پر محنت کرتے رہیں گے. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ صلاحیت فرمائی تھی کہ انہوں نے وہ چیز کی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں مروان کے فوجی پتھر پھینکتے تھے منجنیق کے ذریعے سے, اور عبداللہ بن زبیر وہاں نماز پڑھتے رہتے تھے, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ پتھر ان کی داڑھی اور سینے کے درمیان سے نکلتے اور عبداللہ بن زبیر کی نماز میں فرق نہیں آتا تھا, ایسی نماز تھی. جب وہ رکو کرتے تھے اتنا لمبا رکو کرتے تھے کہ پرندے حرم شریف میں پتھر سمجھ کر ان کی کمر پہ بیٹھ جاتے تھے, سجدہ کرتے اتنا لمبا سجدہ ان کا ہوتا تب پتھر سمجھ کر پرندے ان کی کمر پر بیٹھتے تھے, اتنی اطمینان سے. تو اس جنگ کی حالت کیا ہوتی ہے, اور جبکہ جنگ انہی کو ختم کرنے کے لیے تھی, اصل چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا ہے, گولہ باری ہو رہی ہے, کعبۃ اللہ کی ایک دیوار بھی منہدم ہو گئی ہے اس گولہ باری میں, اس پتھر بازی میں, لیکن عبداللہ بن زبیر کی نماز جیسی پہلے تھی ایسی آج بھی تھی. جس دن شہید ہوئے ہیں اس دن بھی اشراق کی نماز پورے اطمینان سے, پوری رات نماز پڑھتے رہے, فجر کی نماز پڑھی جماعت سے, رات بھر بھی گولہ باری ہوتی رہی, پتھر باری ہوتی رہی, اشراق کی نماز جتنی لمبی پڑھتے اتنی لمبی پڑھی, پھر اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئے, ان کی والدہ بھی زندہ تھی, اور کہا امی جان سب میرے ساتھی یا تو چھوڑ کے چلے گئے یا شہید ہو گئے, اب مجھے جانا ہے, بتائیے کیا کروں میں, کیا شکست تسلیم کر لوں, مجھے بڑا عہدہ مل جائے گا, میں نے ہتھیار ڈال دیے, یا یہ کہ میں بہادروں کی طرح میدان میں اتر جاؤں. تو امی ایک دم سے غصے میں آ گئی, حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے والی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, انہوں نے سارے نشیب و فراز دیکھ رکھے تھے, حالات دیکھ رکھے تھے, قربانیاں دیکھ رکھی تھی انہوں نے حضور کی اور صحابہ کی, بڑی مضبوط خاتون تھی, ایک دم سے غصے میں کہنے لگی, بیٹا کیا بات کر رہا, شکست کی بات ہو میرے سامنے, بیٹا یہ کبھی نہیں ہو سکتا, جا بہادروں کی طرح میدان میں جا, اور جس طرح تیرے بڑے ہمیشہ میدان میں کود کر میدان گستر کرتے رہے ہیں یا شہید ہوتے رہے, تجھے بھی ایسے ہی ہونا ہے. کوئی ماں کہے گی اپنے بیٹے سے, کہا امی جان میں ڈرتا نہیں ہوں لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہیں وہ میرا مسلح نہ بنائے, مسلح کا مطلب ہی کہ ہاتھ پاؤں ناک کاٹتے ہیں, سخت دشمنی جس سے ہوتی تھی تو عرب کے لوگ کیا کرتے تھے, اس کے ہاتھ پاؤں ناک کاٹ دیا کرتے تھے, اس کو مسلح بنانا بولتے ہیں. تو تسمانے تحلی دی, بیٹی جب بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اس سے کچھ پتہ نہیں رہتا, اس کی کھال کون اتارتا, ٹکڑے کون کرتا, کیا ہوتا, کیا کو فکر کر رہا تھا, جا. گئے بہت بہادری کے ساتھ لڑے, لڑتے رہے لڑتے رہے, پھر ایک تیر ان کی پیشانی پہ لگا جس سے خون کا فوارا جاری ہو گیا, پھر بھی ہمت نہیں ہاری, گھوڑے کو ان کے گرا دیا گیا, تو پیدل لڑتے رہے, پھر پیچھے سے نیزوں کی بارش کی گئی, اور اس کے بعد میں پھر لڑتے ہوئے ہی شہید ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ میں. حجاج نے ان کی لاش کو لٹکا دیا تھا, ان کی والدہ آئی تو بہت سخت سسکا حجاج کو, جو گورنر تھا دشمن کی فوج کا سردار, کا شرم نہیں آتی تھی یہ. جب وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا, ایک آدمی کو سیدھا سیریا بھیجا گھوڑے پر سوار کر کے, تیزی کے ساتھ اس کو بول کہ میرے بیٹے کی لاش کو عزت کے ساتھ دفن کروائے. تو مروان اس وقت حاکم بن چکا تھا, اس نے لکھ کر بھیجا کہ نہیں, ان کو عزت سے ان کے ماں کے حوالے کر دیا جائے. کوئی پاس آتے ہوئے ڈر رہا تھا کیونکہ دشمن تھے وہ, لیکن ان کی ماں تنے تنہا گئی اور اپنے بیٹے کو بوسا دیا اور اتروایا اور پھر پورے کفن دفن کا نظام کروایا. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کی نماز حضور کی نماز کے مشابہ, اور میں نے نماز کیسی بتائی ان کی بتاؤ. نماز پڑھتے تھے اس طرح سے جیسے کہ ستون گاڑ دیا گیا. آج ہم نماز پڑھتے ہیں, یہاں کو جا رہے ہیں, یہاں کو جا رہے ہیں, یہاں کو جا رہے ہیں. میں یہاں, میرا دل مدینے پہ, مدینے میں نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں. نماز میں نہیں ہوتا, باقی ہر جگہ دل ہوتا ہے, تو ایسی نماز نہیں. اس حدیث میں حضور نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت, اگر تم نماز اچھی افضل چاہتے ہو تو نماز میں خشوع پیدا کرو, لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کی عادت ڈالو, تمہاری نماز کے اندر نگاہیں نیچی رہنی چاہیے, رکوع اور قیام لمبا ہونا چاہیے, عقل ظاہر نہ ہو, اللہ کا خوف ظاہر ہو تمہاری نماز سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو کوئی عطا اللہ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو دو رکعت نماز کی توفیق مل جائے. جب بھی موقع ملے نا دو رکعت نماز پڑھ لو, جب بھی موقع ملے دو رکعت نماز پڑھ لو, اطمینان سے, خشوع سے, اللہ کی طرف توجہ کر کے, اس خیال سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اس نماز سے آپ کو جو فائدہ حاصل ہوگا بس آپ خود محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ محنتیں بہت ہو رہی ہیں کل کے لیے. آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے, ہماری بھی گزارش ہے کہ بطور خاص محنت کریں کہ گھر کا کوئی فرد نہ چھوٹے. مستورات خاص طور پر آدھے سے زیادہ ووٹ بعض جگہ مستورات کے ہیں, کہیں پر نصف تو ہیں ہی, آدھے تو ہیں ہی, تو مستورات بھی نہیں چھوٹنی چاہیے اس میں. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء نے تو یہ بھی فتویٰ دیا کہ عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کے لیے بھی نکلنا درست ہے ووٹ ڈالنے کے لیے, بعض علماء کا فتویٰ آیا ہے یہ. تو دیکھیے یہ اتنی اہم چیز ہے اس وقت میں, اور ہمارے وجود کا مسئلہ ہے, اس لیے اس کے لیے فکر کریں. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالموں سے چھٹکارا عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا, اللهم سدنا ولا تنقصنا, اللهم أكرمنا ولا تهنا, اللهم لا تهتك عنا سترك, اللهم لا تجعلنا من الغافلين, اللهم لا تجعلنا من الغافلين, اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.